السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت جلانی بھی حاضر خدمت ہے صدائے جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو نگہت پہلے ہم ان کا ایک مختصر سا تعارف کراتے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ اپنے سننے والوں کو بتائے کہ ریڈیو نیوز نیٹورک بھی آج آپ کے لیے کیا رپورٹیں پیش کر رہا ہے۔ تو پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے اقتدار کا ایک سال مکمل کر لیا۔ حکومت اس پہلے سال کو چیلنجوں کا سال قرار دیتے ہوئے پیش رفت کا دعویٰ کر رہی ہے، جبکہ حزب اختلاف کی طرف سے حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ تجزیہ کار کیا کہتے ہیں، ایک تفصیلی رپورٹ پاکستان کی خارجہ پالیسی شعبے میں پہلے سال کی کارکردگی کے بارے میں پیش کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں۔ ادھر پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کشمیر کے تنازع کو عالمی عدالت انصاف میں لے کر جا رہا ہے۔ پاکستان کی پوزیشن اس حوالے سے کیا رہے گی، تجزیہ کاروں کی رائے پیش کریں گے۔ پھر صحت ایک اہم شعبہ ہے، ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم موضوعات پر آپ کے لیے رپورٹیں پیش کریں۔ خبروں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ عالمی سطح پر ملیریا کی روک تھام کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں۔ دنیا بھر میں ڈیزائنرز کلودنگ کے ساتھ ساتھ ہر استعمال کی جانے والی چیز کے ساتھ بڑے بڑے برانڈز کا نام جڑا ہوا ہے۔ آخر ہم لوگ ڈیزائنرز کی بنائی ہوئی اشیاء کو پسند کیوں کرتے ہیں، اور انہی کا حصول کیوں چاہتے ہیں؟ ایک دلچسپ رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے، اور آخر میں تفریح کی دنیا سے بالی ووڈ کے ایک ممتاز نام اکشے کمار کے بارے میں دلچسپ رپورٹ سنیے گا، ان کے بہترین نغموں کے انتخاب کے ساتھ۔ اور اب چلتے ہیں اسلام آباد ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں ہمیں نگہت بتائیں گی کہ آج وہ کیا رپورٹیں ہمارے لیے لائی ہیں۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے جن موضوعات پر ہم بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف پیش کرتے چلیں۔ جیسے کہ بہجت نے بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار میں آئے ایک سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کی بات کی جائے تو پاکستان کو اس وقت مشکلات کا بھی سامنا ہے مختلف محاذوں پر، لیکن اس وقت پاکستان میں جموں کشمیر کے معاملے کو لے کر بھی کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ ایسے میں حکومت نے میڈیا کو بھی کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے پر زور دیا ہے۔ موجودہ جنگی ہجان کی کیفیت میں میڈیا کی آزادی کو لے کر سینئر صحافی اور تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں، جان پائیں گے آپ ایک رپورٹ میں۔ اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں بات ہوگی بالوں کے ایک اہم مسئلے کی، جسے بال چر بھی کہتے ہیں۔ بالوں کے اس مسئلے کے حوالے سے ہم آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ بتائیں گے، اس مسئلے کی وجوہات اور علاج کے بارے میں معلوماتی رپورٹ آپ ضرور سنیے گا۔ صحت کے بعد آپ کو لے کر جائیں گے سوات میں، جہاں پر گزشتہ دنوں سوات ٹورسٹ فنگالا کا انعقاد کیا گیا۔ اس رنگا رنگ تقریب کا احوال آپ جان پائیں گے ایک رپورٹ میں، اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز کے خبروں پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ۔ تو جناب، یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ۔ رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ تو آپ نے جان لیا، لیکن اب ہم پروگرام میں رپورٹ سنوانے کا آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کی پہلی رپورٹ آپ وائس آف امریکہ سے سنیں گے، جس میں بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی خارجہ پالیسی کی ایک سالہ کارکردگی کے حوالے سے۔ تو مزید تفصیلات ہم بہجت سے ہی معلوم کرتے ہیں، تو تفصیلات بتائیے بہجت جی رپورٹ کی۔
بہت شکریہ نگہت۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا سال مکمل ہونے پر، جہاں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان حکومت کی کارکردگی پر بحث جاری ہے، وہیں ایک سال کے دوران پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی کی رفتار بھی موضوع بحث رہی۔ پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا تو پہلے پارلیمانی سال کے دوران کوئی خاطر قانون سازی نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذرائی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ پارلیمانی معاملات اور قانون سازی میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان عدم تعاون بھی دیکھا گیا، جبکہ اپوزیشن مناسب قانون سازی نہ ہونے کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق گزشتہ پارلیمانی سال کا جائزہ لینے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت قانون سازی کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کر سکی، جس کے نتیجے میں درجنوں اہم آئینی بل التوا کا شکار بھی رہے۔ نجی اراکین کی طرف سے پیش کیے گئے 49 بل بھی ایسے ہیں جن کی اسمبلی سے منظوری نہیں ہو سکی۔ قومی اسمبلی کے نئے پارلیمانی سال کا آغاز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، 13 اگست 2018 کو ہوا تھا، جب عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے 325 اراکین نے اپنی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ 15 اگست کے اجلاس میں اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب عمل میں آیا، جبکہ 17 اگست کو عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ تاہم پہلے پارلیمانی سال میں قومی اسمبلی کے اندر مجموعی طور پر وہ 18 اجلاسوں میں شامل ہوئے۔ ان اجلاسوں میں اپنی رکنیت کا حلف اٹھانے سمیت اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر اسپیکر کا انتخاب، وزیر اعظم کا انتخاب اور 3 مشترکہ اجلاس شامل ہیں۔ ان خصوصی اجلاسوں کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان معمول کے اجلاسوں میں صرف 12 مرتبہ ہی ایوان میں آئے۔ موجودہ حکومت کے 1 سال کے دوران پارلیمنٹ کے 3 مشترکہ اجلاس طلب کیے گئے، جن میں 2 اجلاس بھارتی جارحیت کے خلاف اور 1 نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدارتی خطاب کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ برسر اقتدار حکومت کے سامنے متعدد چیلنج ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اہم اور کلیدی معاملہ ملک کی خارجہ پالیسی کا بھی ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے سال کے دوران خارجہ پالیسی کی صورتحال کیا رہی۔ اسلام آباد کی توجہ پاک امریکہ تعلقات، افغان امن عمل، جبکہ بھارت کے ساتھ کشیدہ صورتحال پر مرکوز رہی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ ہم پیش کر رہے ہیں، جس میں تفصیل سنیے گا۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی جہت ملی ہے، جبکہ عرب ممالک بشمول سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی زاہد حسین کا کہنا ہے،
پہلی دفعہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں جو ہے کوئی پولیٹیکل سولوشن حاصل کیا جائے۔ ٹرمپ کی ایک واضح پالیسی موجود ہے، اس کا خیال یہی ہے کہ ملٹری کے سولوشن جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس میں پھر پاکستان کا بھی ایک جو ہے پہلے سے ہمیشہ سے ایک پوزیشن رہی ہے کہ یہی طریقہ افغانستان سے، تو اس میں زیادہ مہانگی آئی ہے۔
اس تناظر میں زاہد حسین کے بقول پاکستان نے امریکہ کی خواہش پر افغان عمل عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے،
اور میں خیال یہ کہ ابھی جس چیز کی وجہ سے ہم قریب ہیں وہ افغانستان کی صورتحال میں، لیکن ہمارے اسٹریٹجک جو ہے وہ بہت ساری چیزیں فرق ہیں، ایک لحاظ سے بہت اتفاق نہیں ہے، تو وہ چیز رہے گی۔ تو وقتی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان امریکہ کے جو تعلقات، اس میں بہت بہتری آئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ اس کا رخ کیا ہوتا ہے۔
دوسری جانب چین پاکستان کا روایتی حلیف سمجھا جاتا ہے، اور تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ سالوں میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے منصوبوں کی وجہ سے اسلام آباد اور بیجنگ کے تعلقات کو اقتصادی شعبوں میں بھی وسعت ملی ہے۔ تاہم عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد بظاہر سی پیک کے منصوبے سست روی کا شکار ہیں۔ بعض مبصرین کے خیال میں اس کا اثر دونوں ملکوں کے تعلقات پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے۔
اس میں یہ ایک ریویو سی صورتحال بن کے آتی ہے کہ کیا ہم اس چیز کو ریپے کر سکیں گے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ کتنے اکنامکلی جو ہے فیزیبل ہیں وہ پروجیکٹ، تو ایک ریویو کی کیفیت ہے، اور اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جو ہے خدشی پیک ختم ہو، سی پیک جو ہے وہ رہے گا، لیکن اس میں یقینی بات یہ کہ سست روی آئی ہے، کیونکہ یہ نئی حکومت کا خیال یہ ہے کہ بہت سارے پروجیکٹس کو ریویو کرنا چاہیے۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے حکومت سنبھالنے پر کہا تھا کہ وہ ہمسایہ ممالک بشمول بھارت کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے بھارت کے ایک قدم بڑھانے کے عوض 2 قدم آگے بڑھنے کی پیشکش کی تھی، جسے بھارت مسترد کرتا رہا ہے۔ اور حال ہی میں نئی دہلی کی طرف سے متنازع جموں و کشمیر کی خصوصی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے کی وجہ سے نہ صرف پاک بھارت کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ صورتحال پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس وقت ایک غیر معمولی چیلنج بن کر سامنے آئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پہلے یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی ایک خبر کے حوالے سے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان نے عالمی فورم پر جموں کشمیر میں ہونے والے مظالم پر مؤثر انداز میں آواز اٹھائی ہے، لیکن مسئلہ کشمیر سے متعلق تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا موقف اصولی ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کشمیر کی حالیہ صورتحال پر پاکستانی سفارتی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے اپنے ہم منصب سے رابطے کیے اور عالمی رہنماؤں سے جموں کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بند کروانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کے قراردادوں میں ہے، لیکن مسئلہ کشمیر سے متعلق تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا معاملہ عالمی عدالت میں لے جانے پر وزارت قانون اور وزارت خارجہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید بتایا کہ وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور ان کے ساتھ کشمیر اور علاقائی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر مطالبہ دہرایا کہ عالمی برادری کشمیر کی موجودہ صورتحال پر توجہ دے۔ ڈاکٹر فیصل نے مزید بتایا کہ کشمیر کے تنازع پر مختلف ممالک کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی جا رہی ہے، تاہم یہ معاملہ بھارت کے راضی ہونے پر ہی آگے بڑھے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ ثالثی کی حمایت کرتا رہا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے تیسرے فریق کی ہمیشہ ہی مخالفت کی جاتی رہی ہے اور موقف اپنایا جاتا رہا ہے کہ یہ معاملہ پاکستان اور بھارت آپس میں ہی حل کریں گے۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے بھی واضح کیا ہے کہ پاکستان بھارت سے بات چیت کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے، اب مزید کچھ نہیں کر سکتا، بھارت سے مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ایٹمی صلاحیت کے حامل دو ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہونے کے امکان کو رد کیا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس وقت دو ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈالے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے، دنیا کو اس صورتحال سے خبردار رہنا چاہیے۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ جموں کشمیر میں 80 لاکھ کشمیریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں، جبکہ خدشہ ہے کہ کشمیر میں نسل کشی ہونے والی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا کہ وادی کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنے مبصر وہاں بھیجے۔ تو یہ کچھ بات ہوئی کشمیر کے حوالے سے۔ تو اس وقت پاکستان میں بھارت کی جانب سے جموں کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی کے فیصلے کو لے کر کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور پاکستان اس معاملے کو ہر فورم پر بھی اٹھا رہا ہے۔ ایسے میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان نے میڈیا سے بھی کشمیر کے معاملے کو اجاگر کرنے کا کہا ہے۔ جنگی ہیجان کے اس دور میں میڈیا کی آزادی کی صورتحال پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نمائندے ریاض میسن نے، تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
پاکستان میں حکومت کے ایک سال مکمل ہونے پر وزیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے جہاں مختلف شعبہ جات میں حکومت کی کارکردگی کا ذکر کیا، وہیں پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی کارکردگی کشمیر کے مسئلے سے جڑی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو تلقین کی کہ وہ انڈین میڈیا کی مثال سامنے رکھیں جو کشمیر کے معاملے پر مودی حکومت کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔
کشمیر کی کاز جو ہے وہ اس حکومت کے کنڈکٹ کے ساتھ جڑی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ حکومتی ترجیحات پیچھے، پہلے کشمیر نمبر ون ترجیح ہے۔ لہذا انڈین میڈیا کو دیکھیں کہ ظلم و ستم اور غیر جمہوری غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے باوجود ان کا میڈیا سیسا پلائی دیوار بن کے اپنی حکومت کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ نیشنل ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی حکومت کو نہیں، اس اہم کاز کو سپورٹ کرنے میں ہماری رہنمائی بھی کریں گے، ہماری طاقت بھی بنیں گے اور ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اپنے حصے کا ذمہ دارانہ کردار ادا کریں گے۔
اس بیانیے کے مضمرات جاننے کے لیے ہم نے سینئر صحافی قیوم صدیقی سے رابطہ کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت کشمیر کے مسئلے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ایک سال ہو گیا ہے موجودہ گورنمنٹ کو بھی، تو اب میں اور آپ تو سوال کرنے کے اندر حق بجانب ہے نا، کہ آپ نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، اس میں سے اب تک کتنے بنے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں بنے ہیں، آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، وہ کتنی لوگوں کو نوکریاں جو ہیں ملی ہیں؟ اس کے علاوہ بیرونی قرضوں سے جان چھڑانے کی بات کی تھی ہم نے، آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کی بات کی تھی، پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرٹ کو انشور کرنے کی بات کی تھی، لوٹا کریسی کو ختم کرنے کی بات کی تھی، ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کی باتیں ہوئی تھی، لیکن جو ایکسپیرینس کرتے چلے جا رہے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔
صحافتی آزادی پاکستان ہی میں نہیں بلکہ بھارت میں بھی خطرے میں ہے۔
ہمارے یہ سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ریلیجن ہے، ریلیجن کو بنیاد بنا کے استحصال کا جو عنصر ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ مذہب کے اوپر جب پرائیڈ فیل کرتے ہیں اور پرائیڈ فیل کرنے کے بعد پھر ایک ایسا ہسٹیریا قائم ہوتا ہے جس سے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، جن کی لبرٹیز ہیں، جو انٹرنیشنل نارمز ہیں، جو انسانی بنیادیں ہیں، اور جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. اس کا شارٹ ٹرم فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن ان دا لانگ ٹرم وہ نیشن جو ہے وہ ایز اے نیشن نیچے جا کے گرے گی.
متی اللہ جان کہتے ہیں کہ جنگی ہیجان کے ماحول میں صحافی جس کرب سے گزرتے ہیں پاکستانی صحافی اس سے پہلے ہی گزر رہے ہیں.
جنگ میں تو یقینی طور پہ پاکستان کے صحافیوں کو اور ہم جیسوں کو حب الوطنی کا اور قومی مفاد کا اور قومی سلامتی کا سبق پڑھایا جاتا, مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کو صرف جنگ میں نہیں جنگ کے علاوہ بھی ہمیں یہ سبق سیکھنا پڑتا ہے, اور 73 سال سے ہم جنگ کے علاوہ بھی جنگ کی حالت میں رہے ہیں.
سیاسی تجزیہ کار محمد احسن یاتو کہتے ہیں کہ خطے کے موجودہ بحران کے پیچھے معاشی انحطاط اور عوام کی اپنی حکومتوں سے دن بدن بڑھتی توقعات ہیں.
47 میں یا کانگریس تھی, کھلم کھلا سوشلزم سیکولرزم, مذہب کا کوئی وجود کانگریس کے یہاں. دوسری بڑی قوت لیفٹ کی تھی, کمیونسٹ پارٹی تھی جو بڑی تیزی سے ابھر رہی تھی. یہ دو پارٹیاں رہی کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں رہی, صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی. ان کی پالیسیوں کی وجہ سے انڈیا میں ایک اکیڈیمک بیس یعنی پڑھائی لکھائی کی بیس بنیاد پڑی اور انڈسٹری کی بنیاد پڑی. تو انڈیا جو آج ہے وہ کانگریس کی وجہ سے ہی ہے. لیکن اب مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ جب ڈیفالٹ ڈیموکریسی ہو تو وہ حساب بھی مانگتی ہے,
اکاؤنٹیبلٹی.
جی اکاؤنٹیبلٹی. اتنا جتنا پیسہ بنایا گیا وہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا. تو جن لوگوں نے پیسہ بنایا اس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم پہ کوئی بم گرنے والا ہے, اس لیے انہوں نے اپنے سے وہ بم اٹھا کے عوام پہ گرا دیا آئیڈیالوجی کی صورت. اس کے پیچھے اکنامک فیکٹر ہے.
معاشی انحطاط پر پردہ ڈالنے کے لیے مذہب کا استعمال پاکستان میں پرانی روایت ہے, بھارت بھی اب اسی راستے پر چل پڑا ہے.
انڈین گروتھ رک گئی ہے اکانومی کی, یعنی جس رفتار سے وہ آگے بڑھ رہے تھے نا, اب وہ دنیا کو کیا بیچیں گے؟ دنیا کو بیچنے کے لیے چائنا بیچ میں ہے, ویتنام ہے, انڈونیزیا ہے, سنگاپور ہے. انڈیا کے پاس مال بیچنے کے لیے یعنی پروڈکٹ انڈسٹریل پروڈکٹ اتنا نہیں ہے. اب سارے سرمایہ دار اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ہیں. ایک یہ بھی ایک مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہو گیا. اس لحاظ سے ان کے سرمایہ دار کی یہ دوسری وجہ کہہ لیں کہ ان کا پیسہ کم ہو گیا. جب کم ہو گیا پیسے کو بچانے کے لیے انہوں نے پھر آئیڈیالوجی کا سہارا لیا, وہ ہندوتوا کا سہارا لیا.
بھارت کی طرف سے اپنے زیر انتظام جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کر کے اسے انڈین یونین میں ضم کرنے کی وجہ سے پاکستان نے اس کے ساتھ نہ صرف سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں بلکہ تجارت بھی بند کر دی ہے. اگرچہ عمران حکومت نے جنگ کو خارج از امکان قرار دیا ہے لیکن اس خوف کا اظہار بھی کیا ہے کہ بھارت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر قبضے کے منصوبے بنا رہا ہے. اس حوالے سے حکومت کی سفارتی مہم عروج پر ہے اور اقوام متحدہ کی سطح پر اس مسئلے کے اٹھنے کو اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے. دوسری طرف بھارتی حکومت نہ صرف کشمیر کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہے بلکہ اکھنڈ بھارت کے فلسفے پر عمل کرنے کے عزم کا بھی اظہار کر رہی ہے. جنگی ہیجان کے اس ماحول میں حکومتوں کی پوری کوشش ہے کہ میڈیا وہ دکھائے وہی بتائے جو وہ کہہ رہی ہیں. میڈیا امتحان میں ہے اور اس امتحان سے جڑا ہے برے صغیر میں عوام اور جمہوریت کا مستقبل. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
بھارت نے اپنے کنٹرول کے کشمیر کو محدود خود مختاری والا عشروں سے نافذ قانون اس ماہ کے شروع میں واپس لیا, جس کے بعد دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہوا. اسلام آباد نے فوری طور پر بھارت کے 5 اگست کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے دو طرفہ اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دیا. پاکستانی کنٹرول کے کشمیر کے صدر مسعود خان کا کہنا ہے کہ بے رحمانہ فائرنگ جاری ہے. بھارت نے ان جھڑپوں میں کلسٹر بم تک استعمال کیے. اب تک پاکستانی جانب تقریباً 35 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے. گھر دکانیں اور فصلیں تباہ ہوئیں اور مال و مویشی بھی ہلاک ہوئے. لیکن مسعود خان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران یہ نہیں بتایا کہ آیا یہ ہلاکتیں عام شہریوں کی ہیں یا اس میں فوجی بھی شامل ہیں. پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کے فیصلے کو بین الاقوامی ماہرین قانون مسئلے کے حل کی جانب اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کا مینڈیٹ یہی ہے کہ وہ دو ملکوں کے درمیان متنازع مسائل کو حل کرے. لیکن بھارتی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کشمیر پر دونوں ملک سیاست کر رہے ہیں اور عالمی عدالت انصاف میں مسئلے کو اٹھانے کا مقصد بھی سیاست ہی ہے. تفصیلات اسفر امام کی زبانی.
وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں منعقدہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے گزشتہ دنوں مسئلہ کشمیر کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے پر تبصرے کے لیے جب ہم نے رابطہ کیا عالمی عدالت انصاف سے وابستہ قانون دان ڈاکٹر فضل جاوید سے تو ان کا کہنا تھا,
پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب یہ ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ کا ٹیریٹوریل ایشو ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہی جانا ہوگا اور وہیں پر یہ مسئلہ حل ہوگا. دو چیزیں ہیں, پولیٹیکل گراؤنڈ پہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا, سلامتی کونسل اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے, اور اس کا سیکنڈ فارم ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے, جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ جائیں گے. ابھی جب وہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں ان کی سنا جائے گا.
بھارتی تجزیہ کار یوگندر یادیو کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان سنجیدہ بات چیت سے ہی حل ہوگا.
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یا چین یا امریکہ جو کشمیر کے سوال پہ کنسرن دکھاتے رہتے ہیں وہ بہت نقلی ہے. اصلیت یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے کو اور ایک ہیومن رائٹ کے اینگل سے اور ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ریزالو کرنا ہوگا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب جب اس طرح کی بات ہوتی ہے, جب جب کشمیر کے معاملے کو انٹرنیشنلائز کرنے کا معاملہ بنتا ہے, اس سے کشمیر میں ہیومن رائٹس کے لیے اسٹرگل کرنے والے لوگوں کے ہاتھ مضبوط نہیں ہوتے, کمزور ہوتے ہیں.
ممبئی سے تعلق رکھنے والی ماہر قانون فرحانہ شاہ توقع کا اظہار کرتی ہیں کہ عالمی عدالت انصاف میں کشمیریوں کے حق میں فیصلہ ہوگا. فرحانہ شاہ کہتی ہیں,
جموں اینڈ کشمیر جو الگ ہی اسٹیٹ بنا ہوا تھا ان پر 370A ہٹا کے اور اپنا یہ مطلب ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر کوئی چیز ایسی کریں جو ان کے اسٹیٹ کے خلاف ہو تو ڈیفینیٹلی بہت فرق پڑے گا. اور امید ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انشاءاللہ ان کے جو حق میں ہے وہی فیصلہ ہوگا.
سوال یہ ہے کہ کیا عالمی عدالت انصاف اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے فوجی طاقت استعمال کر سکے گی؟ اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا نکھت نے, اب ہم بات کر رہے ہیں صحت کے شعبے سے. اور پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیمنشیا یعنی یاداشت کا کھو جانا ایک ایسا مرض ہے جو دنیا بھر میں عام لوگوں کی صحت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. 5 کروڑ افراد ڈیمنشیا کا شکار ہیں اور توقع ہے کہ آئندہ 30 برسوں میں یہ تعداد 3 گنا ہو جائے گی. تحقیق کار ڈیمنشیا کے علاج اور روک تھام کے طریقوں کی تلاش میں ہیں. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اس سلسلے میں ایک کارآمد تجربہ بھی کیا جا رہا ہے. عمر میں اضافے کے ساتھ باقاعدہ ورزش, صحت مند خوراک, بلڈ پریشر یا فشار خون کو معمول کے مطابق برقرار رکھنا, کولیسٹرول اور بلڈ شوگر کو صحت مند سطح پر قائم رکھنا ایسے عوامل ہیں جو ڈیمنشیا کی روک تھام میں معاون ثابت ہوتے ہیں. ماہرین کے مطابق ڈیمنشیا عمر میں اضافے کا حصہ نہیں, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑھتی عمر ڈیمنشیا کا باعث بن سکتی ہے اور جو عمر میں اضافہ یاداشت کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. آج کل دنیا میں لوگوں کی عمروں میں اضافہ ہو رہا ہے, اس لیے صحت کے ادارے اور تحقیقات ڈیمنشیا کی روک تھام, خاتمے اور علاج معالجے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں. ان کے سامنے الزائمر کا مرض بھی ہے جو ڈیمنشیا کی انتہائی عام قسموں میں سے ایک ہے. نئے نئے طریقے کار آزمائے جا رہے ہیں جو الزائمر کے ابتدائی مراحل میں اس کا علاج کر سکتے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ کی جانب. آج ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں, جی نگت تفصیل بتائے گا.
بڑھتے ہیں پروگرام میں رپورٹ کی جانب. جیسا کہ بہجت نے بھی بتایا تھا کہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر ہم بات کریں گے, اور یہ بات ہو رہی ہے بالوں کے ایک مسئلے کے حوالے سے جسے بالچر کہتے ہیں. اور یہ ایک عام بیماری ہے جو طویل عرصے تک چلتی رہتی ہے اور یہ مردوں اور عورتوں میں ایک ہی تناسب سے پایا جاتا ہے. بالچر ہر رنگ اور نسل کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور یہ عمر کے کسی بھی حصے میں شروع ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں میں اس کا حملہ 40 سال سے پہلے ہوتا ہے. 15 سے 29 سال کے عرصے کے درمیان بالچر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہماری نمائندہ عائشہ آصف نے۔ ڈاکٹر کی زبانی اس رپورٹ میں آپ کو بتائیں گی وہ کیا کہتے ہیں، تو آئیے یہ رپورٹ سنواتے ہیں آپ کو۔
بالچر کو طبی زبان میں ایلوپیشیا کا نام دیا جاتا ہے اور اس میں جسم کے مختلف حصوں پر موجود بال جھڑنے لگتے ہیں۔ بالچر کی شدت مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں جلد پر موجود بالوں کی ایک محدود مقدار گرتی ہے اور کچھ وقت کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر کچھ لوگوں میں بالوں کا بالکل صفایا ہو جاتا ہے مگر علاج کے بعد ان کے بال آہستہ آہستہ واپس آنے لگتے ہیں۔ اسلام آباد اسکن ہسپتال اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہسپتال کے ماہر امراض جلد پروفیسر ڈاکٹر اکرام اللہ خان نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے بالچر کی بیماری کے حوالے سے بتایا۔
بالچڑ کو اردو میں بالچڑ ہی کہتے ہیں، ہم اپنے میڈیکل ٹرم میں اس کو ایلوپیشیا ایریاٹا کہتے ہیں۔ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے۔ آٹو امیونٹی کا مطلب ہے کہ باڈی کے اپنے جو ہمارے امیون سیلز ہوتے ہیں وہ اپنی ہی سیلز کو ڈسٹروائے کرنا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہیئر فالیکل ہوتا ہے اس کے خلاف باڈی کے اندر خود بخود ہی امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ ان ہیئر فالیکل کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک آٹو امیون پروسیس ہے۔ تو جس پیشنٹ کو بال چڑ یا ایلوپیشیا ریاٹا ہوتا ہے تو ان کا تھام تھائرائڈ ٹیسٹ بھی کراتے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ اس پیشنٹ کو کوئی اور آٹو امیون ڈیزیز تو نہیں ہے۔
بال چڑ کی پیچیدگیوں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اکرام اللہ خان نے کہا ہے کہ
پیچیدگی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتی ہے، پیشنٹ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پیشنٹ کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آبویسلی یہ کافی زیادہ پریشان کن چیز ہو جاتی ہے اور یہ پھر بیماری خالی کاسمیٹک حد تک نہیں رہتی، یہ پھر موربیڈیٹی اس کو ہم کہتے ہیں۔ آبویسلی پیشنٹ کسی کام کاج کا نہیں رہتا، کام پہ نہیں جاتا، برڈن ہو جاتا ہے سوسائٹی کے اوپر، اور میں نے تو کچھ پیشنٹ میں پھر سوئسائڈل ٹینڈنسیز بھی دیکھی ہیں۔
بالچر کی وجوہات کے بارے میں ڈاکٹر اکرام اللہ خان کا کہنا ہے،
آٹو امیونٹی پروسیس کبھی کبھار خود بخود ہی ٹریگر ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ سٹریس یا جو پیشنٹ پریشان ہوتے ہیں، سٹریس ہوتے ہیں یا کوئی ان کو ڈپریشن ہوتی ہے تو ان میں بھی آٹو امیون پروسیس جو ہے وہ ٹریگر آف کر جاتا ہے۔
بالچر کی بیماری زیادہ تر کن عمر کے لوگوں کو ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر اکرام اللہ خان کا کہنا ہے،
چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک کے افراد کو ہر ایک پیشنٹ کو ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہیں یہ ٹین ایجر میں شروع ہو جاتے ہیں، 20s, 30s, 40s اس ایج میں ہوتے ہیں، زیادہ تر 60 ایئرز کے بعد پھر یہ بیماری بہت کم نظر آتی ہے۔
ڈاکٹر اکرام اللہ خان سے جب بالچر کے علاج کے بارے میں سوال کیا گیا تو ڈاکٹر اکرام اللہ خان کا کہنا ہے،
ٹریٹمنٹ کے لیے ڈفرنٹ ٹاپیکل امیون سپریسنٹ جیسے ٹاپیکل اسٹیرائڈ ہو گئے وہ ہم لگاتے ہیں، پھر ایک اور دوائی ہے اس کا نام ہے ٹیکرولیمس، وہ ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں، پھر لوکل اریٹینٹ جیسے ڈیتھرنال ہے وہ لگاتے ہیں، اس کے لیے اسٹیرائڈ کے انجیکشن بھی اس کے اندر لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لیزر مشین ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایگزائمر 308 لیزر، وہ بھی اس کے لیے استعمال میں آتا ہے اور اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آبویسلی جو میں نے پیشنٹ دیکھے اس میں 90% پیشنٹ جو ہیں ٹریٹمنٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو خدا نخواستہ یہ ایسے لا علاج بیماری نہیں ہے۔
ڈاکٹر اکرام اللہ خان نے بالچر کی بیماری کے شکار افراد کے لیے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اس بیماری کو کاسمیٹک بیماری سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ بیماری لا علاج نہیں ہے، بالچر کی بروقت تشخیص کی صورت میں اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ آصف، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
صحت کا سیگمنٹ جاری ہے، آپ نے وائس آف امریکہ کی بھی اس حوالے سے رپورٹ سنی ہے، تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو بتاتی چلوں۔ سائنسدانوں نے ایک ایسا بلڈ ٹیسٹ تیار کیا ہے جو اگلے 10 برسوں میں کسی فرد کی موت کے امکانات کی پیش گوئی کر سکے گا۔ جرمنی کے سائنسدانوں نے 44,000 افراد کا تجزیہ کرنے کے بعد خون کے 14 ایسے بایو میکر دریافت کیے ہیں جو موت کے خطرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بایو میکر قوت مدافعت سے لے کر گلوکوز کنٹرول، چربی کی گردش اور ورم وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ ان بایو میکر پر کیے جانے والے تجربات کے دوران 2 سے 16 برسوں کے دوران کسی کی موت کے بارے میں 83% درستگی پر مبنی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ یہ بلڈ ٹیسٹ فی الحال عام استعمال کے لیے متعارف نہیں کرایا گیا، مگر سائنسدانوں کا توقع ہے کہ تحقیق کے نتائج سے مستقبل میں کسی مریض کے علاج کے لیے اسے استعمال کرنے میں مدد مل سکے گی۔ ماہرین نے اسے پیش رفت قرار دیتے ہوئے زور دیا ہے کہ اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے، جس کے بعد ہی اسے حقیقی زندگی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس رپورٹ کے بعد اب ہم ہیلتھ کی اگلی رپورٹ کی طرف بڑھیں گے. تو بہجت رپورٹ کی تفصیل بتائیے گا.
بہت شکریہ نگہت. طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں غیر صحت مند طرز زندگی، فضائی آلودگی اور شہروں میں مسلسل توسیع کے سبب ایک اندازے کے مطابق 8 کروڑ افراد امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر، سرطان، ذیابیطس، دماغی امراض اور دیگر غیر متعدی امراض میں مبتلا ہیں. پاکستان کے نجی جامعہ آغا خان یونیورسٹی کے تحت بنائے گئے تھنک ٹینک کے اجلاس میں ماہرین نے اظہار خیال کرتے ہوئے اس نقطے پر زور دیا کہ پاکستان میں غیر متعدی امراض یعنی نان کمیونیکیبل ڈسیزز اور ان سے ہونے والی اموات کو روکنے اور ان کے علاج سے متعلق جدید اور مکمل رہنمائی فراہم کرنے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات اٹھانا ہوں گے. ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اموات اور صحت کی خرابی کی اولین وجہ غیر متعدی امراض ہیں، اس کے باوجود حکومت ان کے خاتمے کے لیے بے ربط حکمت عملی سے کام کر رہی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کے ڈیموگرافکس بتاتے ہیں کہ غیر متعدی امراض پریشان کن مسئلہ ہے. ملک کی آبادی کا زیادہ حصہ 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے، اس لیے خطرہ ہے کہ آئندہ برسوں میں ان بیماریوں کا بوجھ آبادی کے اسی طبقے پر زیادہ پڑے گا. اسی طرح ملیریا بھی ایک شدید مرض ہے جس پر ابھی تک مکمل طور سے قابو نہیں پایا جا سکا. دنیا بھر میں اس کے مکمل خاتمے کے لیے کیا کوشش ہو رہی ہیں، آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں. ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جس کا مناسب علاج معالجہ جلد صحت یابی کے لیے انتہائی اہم ہے. ملیریا کے بارے میں ریسرچ کرنے والوں نے اب اس مرض کے جرثومے میں ایک ایسی کمزوری کا پتہ چلا لیا ہے جس کی مدد سے مچھروں سے پیدا ہونے والی اس انفیکشن کو اس کے ابتدائی مراحل میں ہی روکا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے جلد علاج کرنا ممکن ہو جاتا ہے. وائس آف امریکہ کی جیسیکا برمن کی رپورٹ کے مطابق اس تحقیق کے ذریعے ملیریا کے جرثومے کی حساس کمزوری کا پتہ چلا لیا گیا ہے. یہ ایک پروٹین ہے جسے پلازموڈیم فالسی پیروم نامی جرثومہ خون کے سرخ خلیوں کو بیماری سے متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. PFAP2I نام سے جانے جانے والی اس پروٹین کو بلاک کر دینے سے ملیریا کے جراثیم ان خلیوں میں داخل نہیں ہو سکتے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں بڑھتے ہوئے وہ خون کے بہاؤ میں شامل ہو جاتے ہیں. ملیریا کی علامتوں میں تیز بخار اور کپکپاہٹ شامل ہے، اور ہر 48 گھنٹے کے بعد جب نئے جراثیم پیدا ہوتے ہیں تو یہ علامتیں شدت سے رونما ہونے لگتی ہیں. اس سلسلے میں کلیدی تحقیقکار مینول لناس کے مطابق جراثیموں کی نشو و نما کے اس مرحلے کو روکنے سے انفیکشن کو بھی ممکنہ طور پر روکا جا سکتا ہے، اور یوں علاج بہتر طور پر ممکن ہو جاتا ہے.
Invasion has been for a long time considered, you know, one of the key parasite specific processes that if inhibited would then
prevent. لناس کا کہنا ہے کہ جراثیموں کی بڑی تعداد میں نشو و نما اور خون کے بہاؤ میں ان کا حملہ آور ہونا ایک ایسا عمل ہے جس کی شروعات کو روک دینے سے ملیریا کی انفیکشن پر قابو پانا ممکن ہو سکتا ہے. لناس اور پنسلوانیا یونیورسٹی میں ان کے ساتھیوں نے PFAP2I نامی مادے کو شناخت کر لیا ہے، جس کی مدد سے خون کے سرخ خلیوں میں جراثیموں کے حملے کو روکا جا سکتا ہے. یہ تازہ تحقیق جنرل سیل ہوسٹ اینڈ مائکروب میں شائع ہوئی. لناس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 50 برسوں میں تحقیق کار جراثیموں کے حملہ آور ہونے کے مرحلے پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے عام طور پر ویکسین کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے مدافعتی نظام کو تقویت ملتی ہے. لناس کہتے ہیں کیونکہ جرثومہ خون کے سرخ خلیوں کی سطح سے مختلف انداز میں اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے ان کو روکنے کے لیے مدافعتی رد عمل کو پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لناس کا کہنا ہے کہ جرثومے کی اس مخصوص پروٹین کو روکنے کے لیے ایک مرکب موجود ہے جو ایک ہی مرتبہ کے استعمال سے جرثومی حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مینول لناس کہتے ہیں کہ اس مرکب کے استعمال سے جینز کے ایک بڑے حصے پر اثرات مرتب ہوں گے جو سرخ خلیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن اصل ضرورت صرف ایک ہی پروٹین کو ہدف بنانا ہے، کیونکہ اس کے اثر کو کم کر دینے سے جرثومے خون کے بہاؤ میں شامل نہیں ہو سکیں گے. لناس کہتے ہیں کہ اب اگلا مرحلہ ایک ایسی دوا کی تیاری ہے جو اس جرثومی پروٹین کو ہدف بنائے، اور یوں ملیریا کے جراثیم کو خون کے بہاؤ میں شامل ہونے سے روکا جا سکے. ملیریا کے ہر سال اندازاً 212 ملین کیسز سامنے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سالانہ 429,000 افراد موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. ان میں زیادہ تر تعداد نیم سہارا افریقہ میں بچوں کی ہے. بیسی جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے دلچسپ رپورٹس پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں آج کے جدید دور کی خواتین مالی تحفظ کے حوالے سے اسی قدر فکر مند ہیں جتنے پچھلی ادوار کی خواتین ہوتی تھیں۔ آج بھی کم آمدنی بیشتر خواتین کے لیے ذہنی دباؤ کا بڑا سبب ہے۔ مختلف جائزوں میں یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ ازدواجی زندگی کے خوشگوار ہونے یا نہ ہونے کا تعین آج بھی مالی حالات سے ہوتا ہے۔ کمزور مالی حالات کے سبب شادی ختم اور خاندان بکھرتے ہیں۔ اگر خواتین طلاق یا خاندانی دراڑیں روکنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو بیشتر گھروں میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے کیے جانے والے متعدد مطالعے اس بات کے گواہ ہیں کہ کم آمدن کے مسئلے پر خواتین روایتی طور پر مردوں سے زیادہ دباؤ کا شکار رہتی ہیں۔ رواں سال پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کے تحت ہونے والے ایک سروے ایمپلائی فائنینشیل ویلنس کے نتائج کے مطابق 52% مردوں کے مقابلے میں 65% خواتین مالی دباؤ کا شکار رہتی ہیں۔ ایشیا ہو یا یورپ اور امریکہ، خواتین مالی حالات کے حوالے سے یکساں احساسات رکھتی ہیں۔ امریکی عوام کے لیے عمومی طور پر پیسہ ہی ذہنی دباؤ کی ایک اہم اور بڑی وجہ ہے۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے کیے گئے سروے سٹریس ان امریکہ پیئنگ ود آور ہیلتھ کے نتائج کے مطابق 64% امریکی شہری تسلیم کرتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کی اصل وجہ پیسہ، کم آمدن یا مالی مسائل ہیں۔ اس خبر کے ساتھ ہی مالی مسائل کی جب ہم بات کی تو ڈیزائنرز کپڑوں کے ساتھ، ڈیزائنرز چیزوں کے ساتھ اس آمدن کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ نگت، آپ ڈیزائنرز کلوتھس پہنتی ہیں، پسند کرتی ہیں، کتنی کی چیزیں لیتی ہیں برانڈیڈ؟
جی بالکل، میرے خیال میں بہت ساری خواتین میری طرح ہیں جو پسند کریں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک تو کوالٹی اور دوسرا آسانی بہت ہے، اور ٹائم نہیں ملتا کہ ہم مارکیٹوں میں جائیں اور پھریں دیکھیں کون سے پرنٹ آئے ہیں، کون سا کیا آیا ہے۔ اس سے ایزی رہتا ہے کہ آپ جائیں کسی اس پہ برانڈ کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہیں سے چوز کریں اپنا سائز اور کلک کریں اور وہیں سے آرڈر کریں اور آپ کے آفس میں پہنچ جاتا ہے۔ تو بہت ایزی ہے، میں یہی کام کرتی ہوں۔ آپ بتائیں۔
کچھ عرصے سے میرا بھی بالکل یہی کام ہے، کیونکہ اب تو یہ اتنی بڑی سہولت دے دی گئی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، جہاں پر ہم سوشل میڈیا کی، انٹرنیٹ کی بہت سارے مسائل کی بات کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری سہولتیں بھی ہیں جن کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی بھی یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ اگر کوئی بڑی چیز منگاتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ آپ کو اس کی ڈلیوری کرنے کے لیے الگ سے انتظام کرنا پڑ رہا ہے، اس کی ڈیٹس دیکھنی پڑ رہی ہیں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے گھر کس وقت ہونا چاہیے۔ لیکن اب بڑی بڑی چیزیں جو ہیں، وہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہ آپ کو آپ کے گھر پر باہر آ کے وہ اتار کے رکھ جاتی ہیں، آپ کو اس طرح کی کوئی، جسے کہنا چاہیے نا، مشکل یا حیصل کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اس طرح سے گھر بیٹھے چیزیں منگوا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چونکہ یہ بڑی بڑی جو شاپس ہیں، دکانیں ہیں، انہوں نے آن لائن اپنا کاروبار بھی رکھا ہے، اور بڑی آسان شرطوں پہ۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ خاص حد تک اگر آپ پیسے خرچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو شپنگ بھی بالکل مفت آ جاتی ہے، تو اس طرح سے کافی سہولت تو ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی کچھ عرصے سے برانڈیڈ اور ڈیزائنر کپڑوں کی نقل یا ریپلیکا کہلانے والے ڈیزائن بھی فروخت ہونے لگے ہیں۔ ان کپڑوں کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے اور دکانداروں کے لیے کتنا منافع بخش کاروبار ہے، یہ گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بعد میں بات کریں گے کہ یہ ریپلیکا یا نقل جو ہے اصل کی، وہ کیسی ہوتی ہے۔ اس رپورٹ میں سب کچھ سنیے گا۔
کپڑوں کی بیشتر دکانوں پر لفافوں میں بند ایسے کپڑوں کی بھرمار ہے جن پر کسی مشہور برانڈ یا ڈیزائنر کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن ان کا اس ڈیزائنر اور برانڈ سے حقیقتاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وجہ، یہ تمام ڈیزائنز نقل شدہ ہیں، یا یوں کہیے کہ ریپلیکا، چاہے اصل ہوں یا نقل۔ لیکن خواتین آخر ڈیزائنر کپڑے خریدنے پر اتنا زور کیوں دینے لگی ہیں؟
آپ کو پتہ ہے خواتین اتنی زیادہ بزی ہو گئی ہیں اپنی لائف میں، ان کے پاس مارکیٹس میں جا کے ڈھونڈنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو وہ برانڈز کو اس لیے پریفر کرتی ہیں کہ اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے۔
ریپلیکا بھی خریدتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ریپلیکا میں بھی ہمیں پرنٹ پسند آ جاتے ہیں تو ہم وہ خرید لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ برانڈیڈ سے تھوڑے سستے بھی مل جاتے ہیں اور ہماری خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے۔
ظاہر فرق ہوتا ہے اس میں کوالٹی میں، سٹف میں، لیکن بہرحال ایک سال کے لیے وہ صحیح ہے۔ تو اس لیے پریفر زیادہ تر یہاں پہ جو ہے نا وہ پبلک لیڈیز یہی کرتے ہیں کہ آپ ریپلیکا کی فرسٹ کاپی لے لیں.
دکانداروں کا کہنا ہے کہ کیونکہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے ریپلیکاز کی مانگ بھی دن بدن بڑھ رہی ہے. خریدار کہہ کر یہ ڈیزائنز منگواتے ہیں.
آپ اوریجنل سوٹ لیتے ہو تو آپ کو کم سے کم سستا سوٹ 3,500-4,500 میں ملتا ہے وہاں پہ. یہاں پہ آپ کو 1500 کا ایزیلی سوٹ مل جاتا ہے. وہی سیم سوٹ ہوتا ہے, کوالٹی تھوڑے سے دوپٹے کا چینج آ جاتا ہے یا شلوار کا چینج آ جاتا ہے.
ڈیزائنز کے علاوہ ان کپڑوں کی پیکنگ تک اصل برانڈز کی نقل ہوتی ہے.
اس سارے معاملے کے تیسرے فریق ہیں فیشن ڈیزائنرز. جب ان کے اوریجنل ڈیزائنز چوری ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟
محسن سعید ایک جانے پہچانے فیشن ڈیزائنر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ریپلیکاز نے ایک غلط کلچر کو فروغ دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اصل ڈیزائنز کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اب ڈیزائنرز آئے دن نئے ڈیزائنز متعارف کروانے پر مجبور ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر انٹیلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہوں بھی تو وہ کتنے ڈیزائنز کو تحفظ دے سکتے ہیں. محسن کا کہنا ہے کہ صارفین کو خریداری کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے.
ایک ڈیزائنر نے تو بہت محنت سے مہینوں لگا اس کی ریسرچ, اس کی ڈیولپمنٹ, پروٹوٹائپنگ میں سب پیسے لگتے ہیں, ان کی سب کی کاسٹ ہوتی ہے, وقت لگتا ہے, محنت لگتی ہے, سوچ لگتی ہے. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ معیار نیچے گرتا جا رہا ہے, لوگوں کو معیار کا فرق نہیں سمجھ میں آ رہا. ذہنی رویے تبدیل ہو رہے ہیں نا اس ریپلیکا بزنس کی وجہ سے, یہ ایک بہت بری اور خراب بات ہے, تباہ کن بات ہے.
دوسری طرف ڈمپل جیسے فیشن ڈیزائنر بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نقل کبھی اصل کو مات نہیں دے سکتی, کیونکہ تصویریں دیکھ کر کبھی ویسا کپڑا تیار نہیں ہو سکتا جیسا ایک ڈیزائنر اپنی محنت سے کرتا ہے.
پہلے بہت برا لگتا تھا کہ ہمارے ڈیزائنز نکلے ہیں اور فوراً ہی کاپی ہو گئے, بٹ دین پھر کانفیڈینس اس لیے آیا بیکاز وہی کلائنٹس جو ریپلیکیٹ کر کے آتے ہیں واپس ہمارے پاس آتے ہیں وہی کپڑا ٹھیک کروانے کے لیے. بہت کم لوگ بولیں گے کہ ہم نے ریپلیکا پہنا ہوا ہے, کہیں گے ہم نے اوریجنل پہنا ہوا ہے.
ڈیزائنرز کا نقطہ نظر اپنی جگہ, لیکن خریدار یہی سمجھتے ہیں کہ کم قیمت میں ڈیزائنر کپڑا مل جائے تو کیا ہی بات ہے, لیکن نقل کی خریداری بھی مہنگا سودا نہیں. گیتی آرانیس, وائس آف امریکا, اسلام آباد.
تو اب ایک اور بھی بڑی دلچسپ خبر ہے کہ جدید دنیا میں روبوٹس آہستہ آہستہ انسانوں کی جگہ لے رہے ہیں, جبکہ مصنوعی ذہانت کی آمد نے ان خیالات کو مزید تقویت بخشی ہے کہ دنیا بہت تیزی سے خود کاری کی طرف بڑھ رہی ہے. اب وہ وقت دور نہیں جب شاید پارک میں پانی دینے سے ڈرائیونگ کرنے تک کے روزمرہ کے تمام کام روبوٹس ہی انجام دیں گے. دبئی میں تو باقاعدہ طور پر روبوٹس کی مدد سے چلنے والا دنیا کا پہلا روبو کیفے قائم بھی ہو چکا جو عوام کے لیے اس ماہ کھول دیا جائے گا. ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کسی سائنسی فکشن فلم کا منظر لگے, لیکن روبو کیفے کا افتتاح دبئی فیسٹیول سے ہوگا. اس کیفے کو 3 روبوٹس مل کر چلائیں گے. اس کیفے میں بیک وقت 60 افراد بیٹھ سکتے ہیں, جبکہ مینیو میں گرم اور ٹھنڈے مشروبات کی ایک لمبی فہرست ہے. پھر اتنا ہی نہیں, کیفے میں آپ ہر طرح کے سنیکس اور مختلف ڈشز کا بھی مزہ اٹھا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو مصنوعی ذہانت رکھنے والے روبوٹس ہی دیں گے. روبو کیفے کی مینیجر ہیں یاسمین الغزاری. وہ کہتی ہیں کہ پورا کیفے مکمل طور پر خودکار ہے, جہاں تک کہ خودکار طریقے سے یہاں میوزیکل اور لائٹ شوز کا بھی مزہ بخوبی اٹھایا جا سکے گا. اور اب سیر و سیاحت کے شوقین افراد ظاہر ہے کہ اس روبو کیفے میں ضرور جانا چاہیں گے. سچی بات تو یہ ہے نگت کہ میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے وہاں جانے کو. تو
میرا بھی دل کر رہا ہے اب تو سن کے.
تو چلیے کسی وقت دیکھتے ہیں, دبئی آپ کے تو بہت پاس ہے, آپ تو کسی بھی وقت جا سکتے ہیں.
جی بالکل.
آپ بھی تو سیر کرانے کی بات کر رہی ہیں, جی تفصیل بتائیے گا.
جی میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں ایک فیسٹیول میں جو کہ گزشتہ دنوں منعقد ہوا تھا. ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ سوات کا جو مرکزی شہر ہے مینگورا میں عید اور جشن آزادی کی مناسبت سے مختلف پروگراموں کا بھی انعقاد کیا جاتا رہا ہے ہر سال. اس دفعہ بھی اسی مناسبت سے ٹورسٹ فن گالا کا اہتمام کیا گیا تھا 2 ہفتے کے لیے. اس موقع پر مختلف کلچرل شوز, تصویری نمائش اور دیگر ثقافتی اشیاء کے سٹالز کے ساتھ ساتھ مختلف پروگراموں کا بھی انعقاد کیا گیا, جس سے وہاں پر نہ صرف مقامی لوگ محظوظ ہوئے بلکہ جو سیاح تھے انہوں نے بھی خوب مزے لوٹے. تو ابھی ہم آپ کو اسی فیسٹیول کا احوال سنا رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عالم کی زبانی.
اختر مبارک شاہ,
عید اور جشن آزادی کے موقع پر سوات کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے سوات ٹورسٹ پنگالا کے نام سے رنگا رنگ تفریحی میلہ سجایا گیا، جہاں پر مختلف اشیاء کے سٹال لگانے سمیت روایتی موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں باہر سے آئے ہوئے گلوکاروں سمیت مقامی فنکار بھی اپنی آواز کا جادو جگا رہے ہیں۔ یہ میلہ دو ہفتے تک جاری رہے گا۔ میلے میں دن بھر لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو خریداری سمیت موسیقی سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔
ٹورسٹ پنگالا جو یہاں پر جس کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ یہاں پہ بچوں کو سیر و تفریح کے اچھے مواقع میسر ہو گئی، اور لوکل سطح پہ اس طرح کے پروگرام آئینہ بھی منعقد ہونے چاہیے۔
یہاں پہ ہم نے جھولے بھی دیکھے، گانے بھی سنے، اور ہمیں بہت بہت مزہ آیا۔
سوات ٹورسٹ پنگالا میں حصہ لینے والے فنکاروں نے بھی اپنے تاثرات بیان کیے۔
رضوانہ خان سنگر، یہاں میں سوات میں آ جائیں اور مجھے بہت اچھا لگا، اور یہاں کے لوگوں نے، فیملیز نے، بچوں نے، بڑوں نے، سبھی بہت انجوائے کیا، اور اس طرح سے آپس میں ایک کلچر کے تھرو آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے، اور یہاں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔
ساری دنیا میں ہم نے پرفارم کیا ہے، بلکہ پاکستان کے چپے چپے پہ ہم نے پرفارم کیا ہے، لیکن سوات کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت میوزک لور ہیں، بہت ان کا اچھا رسپانس ہے، اور ہمیں بڑا مزہ آیا۔ اگر
میرا نام علی خان ہے اور میں سوات فیملی گالا میں آیا ہوں پرفارم کرنے کے لیے۔ جی مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، میں بہت اس طرح خوشگوار ہوں کہ یہ اس طرح کے فنکشن کرواتے رہے۔
پروگرام کے آرگنائزر مشتاق احمد خان نے بتایا کہ میلہ سجانے کا مقصد لوگوں کو تفریح کے مواقع فراہم کرنا ہے،
امن کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے، سیاحت کے فروغ اور عوام کی تفریح کے لیے یہ ٹورسٹ پنگالا کا انعقاد جو ہے سوات میں کیا گیا ہے۔
سوات ٹورسٹ پنگالا میں خواتین کے لیے الگ دن مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ عام دنوں میں صبح سے لے کر رات گئے تک میلے میں بچوں اور جوانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جہاں پر وہ مختلف تفریحی پروگراموں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات۔
اخترا بخت برت چہر کے لرازی، اخترا بخت برت چہر کے لرازی۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش کی آخری سیگمنٹ کی طرف ہم پہنچے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم آپ کو تفریح کی دنیا سے، انٹرٹینمنٹ سے خبریں کچھ سناتے ہیں۔ تو آج شروع کرتے ہیں ہم ہالی ووڈ سے۔ ہالی ووڈ کی ایک بڑی مشہور اداکارہ ہیں سلمہ ہائیک، جو 52 برس کی عمر میں بھی دنیا بھر میں پھیلے اپنے فینس کے دلوں پر راج کرتی ہیں۔ وائلڈ وائلڈ ویسٹ، گرون اپس، آفٹر دا سن سیٹ اور فریڈا جیسی بہت سی فلمیں ان کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، لیکن ان کے بقول شہرت کا ملنا کوئی آسان کام نہیں۔ مشہور میگزین ان سٹائل کو دیے گئے انٹرویو میں سلمہ ہائیک کا کہنا تھا کہ جس وقت انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، اور امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ ایک اداکارہ کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، اور ان کے بقول وہ تو 30 سال کی ہونا ہی نہیں چاہتی تھیں، خوف زدہ بھی تھیں، لیکن کہتی ہیں کہ اب تو آج بوڑھا ہونے کا کوئی خوف ہی نہیں، اب ان کی عمر 50 سال سے زائد ہے، اور اب کیا گھبرانا، اب نہ جھریوں سے خوف آتا ہے نہ بڑھاپے سے۔ ان دنوں سلمہ ہائیک خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن ہے، اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتے ہوئے انہیں 25 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہالی ووڈ میں خواتین کے لیے بہت سی چیزیں یکسر بدل گئی ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی بہت کچھ اب کرنا ہی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی خبر آپ کو سناتے ہیں، اور وہ ہے اسپائڈر مین کے بارے میں، جو کہ دنیا بھر میں ایک بڑا ہی معروف کیریکٹر ہے۔ ہالی ووڈ کے دو بڑے اسٹوڈیوز کے درمیان تنازع کے باعث مشہور کردار اسپائڈر مین کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق، سونی فلمز اور مارول اسٹوڈیو کی مالک کمپنی ڈزنی شراکت داری کے ایک معاہدے کے تحت اسپائڈر مین کی فلمیں پروڈیوس کر رہے تھے، لیکن اب ان کے درمیان منافع کی تقسیم پر اختلافات پیدا ہو گئے۔ اسپائڈر مین کے کردار کی مقبولیت کے سبب مارول اسٹوڈیو اسے اپنی دیگر سپر ہیرو فلموں میں بھی لازمی شامل کرتا تھا، لیکن سونی سے معاہدہ ختم ہونے کے بعد مارول کی آئندہ آنے والی فلموں میں اسپائڈر مین کی موجودگی سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ تو جناب، اب ہم آپ کو بالی ووڈ کے ایک ایسے اداکار سے متعارف کرانے لے جا رہے ہیں جو عشروں سے اپنے مخصوص انداز میں پردے پر حکمران رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے اکشے کمار کی، اور رپورٹ تیار کی ہے سعدیہ زیب رانجا نے۔
راجیو ہری اوم بھاٹیا یعنی اکشے کمار کا شمار ایسے اداکاروں میں ہوتا ہے جو اپنے کرداروں اور لک کے ساتھ کسی بھی طرح کا تجربہ کرنے سے گھبراتے نہیں۔ انڈسٹری میں کسی بھی گاڈ فادر کے بغیر اپنا نام اور پہچان بنانے والے اکشے کو ایک وقت تھا جب ناقدین نے پیس آف فرنیچر کہا، لیکن حال ہی میں ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آج بھی جب وہ اپنی پرانی فلمیں دیکھتے ہیں اور اس کامنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ کیا محسوس کرتے ہیں، اکشے کا کہنا تھا کہ ان فلموں میں انہیں اپنا آپ پورا شو روم نظر آتا ہے، نہ کہ محض فرنیچر کا ایک ٹکڑا۔
دل نے یہ کہا ہے دل سے، محبت ہو گئی ہے تم سے، میری جان میرے دل بھر، میرا اعتبار کر لو جتنا بہتر۔
اپنے 25 سالہ فلمی کریئر میں اکشے نے متعدد ہٹ فلمیں دی جن میں کامیڈی، رومانٹک اور ایکشن فلمیں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا امیج ایک ایکشن ہیرو ہی کا ہے۔ انہوں نے سوسائٹی کے اندر موجود کچھ اہم مسائل کو سامنے رکھ کر بھی فلمیں بنائی، جیسے ٹوائلٹ ایک پریم کا تھا اور پیڈ مین۔
تنو اتنا میں پیار کراں، ایک پل وچ سوار کراں، تو جاوے جے مینوں چھڈ کے، موت دا انتظار کراں۔
وہ آج کل متعدد پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں جن میں مشن منگل، بچن پانڈے، گڈ نیوز، ہاؤس فل 4، سوریا ونشی، لکشمی بامب اور کیسری شامل ہیں۔ فلمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سوشل ورک کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔
کہ تیرے لیے دنیا چھوڑ دی ہے، تجھ پہ ہی سانس آ کے رکے، میں تجھ کو کتنا چاہتا ہوں یہ تو کبھی سوچ نہ سکے۔
سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو جناب، یہ بات ہم کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے، ایک اور خبر آپ کو سنواتے ہیں، اور وہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں بالی ووڈ سے۔ بالی ووڈ کی اداکارہ شلپا شیٹھی 12 سال بعد ایک مرتبہ پھر فلمی سکرین کی زینت بننے جا رہی ہیں۔ شلپا شیٹھی کو فلم ساز عزیز مرزا کے بیٹے ہارون نے اپنی ہدایت کاری میں بننے والی پہلی فلم میں کام کرنے کی پیشکش کی تھی، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی۔ اس فلم کو رمیش دورانی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو جناب، اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں نگہت امان کی طرف، جو شوبز راؤنڈ اپ کی تفصیل بتائیں گی۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ اس سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی خبریں بھی اپنے سامعین کو بتائیں شوبز سے ہی۔ پاکستان کی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق نے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسف سے مطالبہ کیا ہے کہ بالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا کو بطور خیر سگالی سفیر برطرف کیا جائے۔ انسانی حقوق کی وزیر نے یونیسف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے نام خط میں لکھا ہے کہ امن کی سفیر بھارتی اداکارہ پریانکا نے بھارتی سرکار کے ظلم اور ہتھ کنڈوں کی کھل کر حمایت کی۔ خط میں لکھا گیا کہ بھارتی اداکارہ کو بطور امن کے سفیر رویہ خود امن پسند کے خلاف ہے، کیونکہ پریانکا نے پاکستان پر جوہری حملے کی دھمکی کی کھل کر تائید کی۔ شیری مزاری نے لکھا کہ پریانکا کے عالمی قوانین سے روگردانی اقوام متحدہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، لہذا من کے نام نہاد سفیر کی جانب سے جوہری جنگ کی تائید اقوام متحدہ کے منصب کے خلاف ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جنگ جنون میں مبتلا پریانکا کو امن کے سفیر کے منصب سے فوری ہٹایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ بھی خبر ہے کہ اداکار حمزہ علی عباسی نے نیمل خاور سے شادی کی تصدیق کر دی ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی پوسٹ میں حمزہ علی عباسی نے اس بات کی تصدیق کی جس کے بارے میں رپورٹس پہلے ہی وائرل ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ اداکار حمزہ علی عباسی اداکارہ نیمل خاور کے ساتھ رواں ماہ شادی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، نیمل خاور اس وقت انا نامی ڈرامے میں ہم کردار نبھا رہی ہیں اور ان کی اداکاری کو بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ تو جناب، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھیں گے شوبز راؤنڈ اپ کی جانب، جسے پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ۔ تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
پاکستانی فلم درج 18 اکتوبر کو پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔
کیا آپ جانتے ہیں، میرا شوہر ایک مہینے سے لاپتہ ہے اور جس شخص نے اسے اغوا کیا ہے وہ کون ہے؟
اگر آج ان دونوں کو نہ روکا گیا تو کل یہ 2 سے 2,000 ہو جائے گی۔
عورت کی بھوک، پیسے کی بھوک، زمین کی بھوک، کرسی کی بھوک، کوئی نظر نہیں آتی، تمہیں میری بھوک نظر آتی ہے۔
کیا دیکھا ہے؟ کچھ اور بھی کھانے کا دل چاہتا ہے کبھی؟ جس جرم میں اس شخص کو سزا دی گئی، اس جرم کا قانون کی کتابوں میں کوئی وجود ہی نہیں۔
اس فلم کی کہانی حقیقت پر مبنی ہے جو بکھر میں موجود دو آدم خور بھائیوں پر بنائی گئی ہے۔ فلم کے حوالے سے ابتدائی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس فلم کے ڈائریکٹر شمون عباسی نے اپنی فلم پاکستان میں ریلیز نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم اب انہوں نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ پر اطلاع دی ہے کہ وہ اپنی فلم پاکستان میں بھی ریلیز کریں گے۔ شمون عباسی نے اپنی فلم کو پاکستان میں ریلیز نہ کرنے کی وجہ پاکستانی ڈسٹریبیوٹرز کو قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے ڈسٹریبیوٹرز صرف کمرشل اور مسالہ فلموں کی قدر کرتے ہیں۔ فلم درج رواں سال 11 اکتوبر کو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، عمان اور قطر میں ریلیز کی جائے گی۔ ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ تھرلر ڈراما فلم ریمبو 5 لاسٹ بلڈ کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ ایڈریان گرنبرگ کی ہدایت کاری میں بننے والی ایکشن اور تھرل سے بھرپور اس فلم میں سلویسٹر سٹالون مرکزی کردار ریمبو میں ایک بار پھر سے جلوہ گر ہوں گے۔ فلم کی دیگر کاسٹ میں پاز ویگا، آسکر جینیڈا، جاؤ کوئن کوسیو اور سرجیو سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔ فلم 20 ستمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم فریکس کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔
Abnormals are dangerous, and we can't let them live free.
Oi, hey! Someone could have seen you.
Sorry, Dad.
You have to stay hidden. They look just like us, right?
فلم کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھوم رہی ہے جسے اس کا باپ خطروں سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی سختی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ لڑکی فرار ہو جاتی ہے اور پھر اسے دنیا کی سنگ دلی کا اندازہ ہوتا ہے۔ فلم کی کاسٹ میں لیکسی کالکر، امینڈا کریو، الیکس بونوک، گریگ سپارک، امیلی ہرس سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔ فلم 12 ستمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ہالی ووڈ فلم اینجل ہیز فالن کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ رک رومن کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی ایک ایسی سیکرٹ سروس ایجنٹ کے گرد گھوم رہی ہے جس پر صدر کو قتل کرنے کا الزام لگ جاتا ہے۔ فلم کی کاسٹ میں جیرارڈ بوٹلر، مورگن فری مین، ڈینی ہیسٹن، مائیکل لینس، ٹیم بلیک اور نک نول سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔ فلم 29 اگست کو امریکہ میں سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ دی راک سے مشہور ہالی ووڈ اداکار اور سابق ریسلر ڈیوائن جانسن نے اپنی گرل فرینڈ امریکی گلوکارہ لورین ہشیان کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ ڈبلیو ڈبلیو اے کے چیمپئن اور معروف امریکی اداکار ڈیوائن جانسن نے اپنی شادی کا اعلان سوشل میڈیا کے ذریعے کیا۔ ہالی ووڈ اداکار ڈیوائن جانسن نے شادی کی اطلاع اپنے مداحوں کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر دی۔ انہوں نے لکھا کہ وہ لورین سے رشتہ ازدواج میں بن گئے ہیں۔ صدائے جہاں کے لیے سیرت فاطمہ، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی اس ہفتے کا صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پیو باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ آپ کے آرا کا ہمیں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ نیک ختمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت جیلانی بھی ریکارڈنگ انجینئر جسٹن ٹویٹس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے. پروگرام صدائے جہاں کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.